الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال في موضع آخر الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم امروا بابكر فليصلي بالناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا مدينة العلم وابو بكر اساسها صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے میرے واجب الاحترام قابل سب احترام علماء کرام طالب علم بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں اکوڑا خٹک ضلع پشاور کے اس شہر میں آج کافی عرصے کے بعد حاضری کا اتفاق ہوا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج امام عدل و صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر منعقد ہونے والے اس عظیم الشان جلسے میں شریک ہو رہا ہوں کیونکہ انجمن سپاہ صحابہ پاکستان نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ 9 فروری سے لے کر 19 فروری تک، یعنی 20 جمادی الثانی سے لے کر 30 جمادی الثانی تک پورے ملک میں انجمن سپاہ صحابہ عشرہ صدیق اکبر کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت آج عشرہ صدیق اکبر کے دنوں میں سے ایک دن ہے جس کے باعث آپ حضرات دور دراز کا سفر کر کے اور اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حالانکہ یکم محرم حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت ہے، لیکن محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ریڈیو بھی حضرت حسین کی شہادت بیان کرتا ہے، ٹیلی ویژن بھی حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، اخبارات کے ایڈیشن بھی حضرت حسین پر چھپتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارا پاکستان شیعہ ہو چکا ہے۔ یکم محرم حضرت فاروق اعظم کے یوم شہادت کے دن حضرت عمر کا تذکرہ ریڈیو نہیں کرتا، حضرت عمر کی شہادت بیان نہیں کرتا، بلکہ حضرت حسین کا تذکرہ کرتا، حالانکہ اہل سنت حضرت حسین کے غلام ہیں اور صحیح معنی میں حسین کے ماننے والے اہل سنت ہی ہیں، لیکن شیعہ کا پروپگنڈا، شیعہ کی جارحیت اور شیعہ کی سازش 40 سال سے اس ملک میں چل رہی ہے کہ عمر کی شہادت پر نہ ریڈیو بولے، نہ ٹیلی ویژن بولے، نہ اخبارات بولے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کو تقریباً 7واں دن ہے، 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کا یوم وفات تھا اور آج 29 جمادی الثانی ہے۔ دیکھیے، چاہیے یہ تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے اس انسان کے کارناموں کو دنیا کے سامنے روشن کرنے کے لیے جس نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا، جس نے اسلام کی عظمت کو 4 چاند لگائے، جس نے مسیلمہ قذاب کا مقابلہ کر کے رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرہ دیا، جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کر کے زکات کے اسلامی رکن کی حفاظت کی، جس نے یمامہ کی جنگ میں قرآن کے 1000 قاری شہید کرا کے رسول اللہ کی ختم نبوت کی ناموس کی حفاظت کی، اور جس نے شام کی جنگ میں اسامہ کے لشکر میں غیر مسلموں کو شکست دے کر اسلام کی عظمت کو درخشاں کیا، جس نے رسول اللہ کے مسلح کو رونق بخشی، جس نے اسلام کے عظمت کو 4 چاند لگائے، جس کی خلافت میں مزدوروں کو حق ملا، کسانوں کو حق ملا، محنت کشوں کو حق ملا، جو رسول اللہ کی مسند کا وارث ہوا، نبی کے مسلح کا وارث ہوا، پیغمبر کے صحابہ کو جس نے سہارا دیا، وہ صدیق آج تیرے اسلامی ملک میں اتنا لوارث ہو چکا ہے کہ 22 جمادی الثانی اس کے یوم وفات پر نہ ٹیلی ویژن بولے، نہ ریڈیو بولے، نہ اخبارات بولے، نہ مولوی بولے، نہ پیر بولے، نہ چودھری بولے، نہ ذاکر بولے، نہ مدرس بولے، نہ معلم بولے۔ انجمن سپاہ صحابہ اسی صدیق کا ترانہ گھر گھر میں
گانے کے لیے، اس کا نغمہ سرانے کے لیے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں صدیق کی عظمت کا پہرا لہرانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں آ چکی ہے، اب ریڈیوں بھی صدیق کا ترانہ گانے پر مجبور ہوگا، اخبار بھی مجبور ہوگا، ہم ان کے گھٹنے ٹیک دیں گے، اس ملک میں یا صدیق کی عظمت بلند ہوگی یا عمر کا ترانہ بلند ہوگا۔
ہم چاہتے ہیں کہ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں صدیق اکبر کی شان میں مذاکرے ہوں، مباحثے ہوں، سیمینار مقرر ہو، پیدا ہونے والے بچے کو پتا ہو کہ میرا امام کون ہے، میرا پہلا خلیفہ کون ہے، ہر نوجوان کو، ہر مولوی کو، ہر پیر کو اپنے خلیفہ کے یوم وفات کا پتہ ہو، تاکہ ان دنوں میں وہ اپنے خلیفہ اول کے کارنامے بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ انجمن سپاہ صحابہ کا پروگرام ٹھیک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انجمن سپاہ صحابہ نے خلفائے راشدین کے ایام ہائے وفات پر اشرحائے خلفائے راشدین کے اہتمام کا اعلان کیا، تاکہ گلی گلی کوچے کوچے میں خلفائے راشدین کی کہانیاں نشر ہوں، نوجوانوں کو ان کے کارناموں سے خبر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ پروگرام آپ کو پسند ہے؟ انجمن سپاہ صحابہ کوئی تقریب کاروں کی جماعت نہیں، پاکستان میں تقریب کار کھلے عام پھر رہے ہیں، پاکستان میں دھماکہ کرنے والے کھلے عام پھر رہے ہیں، بدماشوں کو کھلی چھٹی، عیاشوں کو کھلی چھٹی، دھماکہ کرنے والوں کو کھلی چھٹی، ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی، لٹیروں کو کھلی چھٹی، کنجروں کا داخلہ کسی شہر میں بند نہیں، بدماشوں کا داخلہ کسی شہر میں بند نہیں، لٹیروں کا داخلہ کسی شہر میں بند نہیں، اور گانا گانے والوں والی کنجریوں کا داخلہ کسی شہر میں بند نہیں، ہمارا داخلہ بند ہے، حق نواز کا داخلہ بند ہے، ضلعوں میں بند ہے، صوبوں میں داخلہ بند ہے، لیکن سپاہ صحابہ اب ان داخلہ بندیوں کو توڑ کر، ان زبان بندیوں کو توڑ کر ہر گھر میں ابو بکر کا پیغام پہنچائے گی، ہر گھر میں صحابہ کا مشن پہنچائے گی، اور اس سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، کوئی طاقت روک سکتی؟ یہ ملک اسلام کے لیے بنا، یہ ملک کسی حکمران کے باپ کی جگیر نہیں ہے، یہ اسلام کے لیے ملک ہے، اور پاکستان کا سنی اس ملک کا وارث ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ خمینی کے چیلوں کے لیے ملک بنا، یہ ایران کے گماشتوں کے لیے بنا، یہ متے کی اولاد کے لیے ملک بنا، یہ ملک اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تہران کی 14 لاکھ کی آبادی میں وہاں کوئی سنیوں کی مسجد نہیں ہے، 14 لاکھ آبادی میں 2.5 لاکھ سنی ہیں، 2.5 لاکھ تہران کے سنیوں کے لیے کوئی مسجد نہیں بن سکتی، اور یہاں 3% شیعہ ہے، ہر گلی میں امام باڑہ بنانا چاہتا ہے، ہر گلی میں اپنا دلدل نکالنا چاہتا ہے، ہر گلی میں اپنا جھنڈا لگانا چاہتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ یہ ملک شیعہ کا ملک ہے۔ سپاہ صحابہ طاقت کے ذریعے خمینیت کو کچلنا جانتی ہے، سپاہ صحابہ اس نظری ایسے افکار کے فروغ کے لیے دنیا کی کسی طاقت سے گھبرانے والی جماعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، آج کے جلسے کا عنوان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کے پہلے خلیفہ کی کہانی آپ نے علماء کی زبانی سنی، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کا عام طور پر پتہ ہی نہیں. مثلا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابو بکر کا نام کیا تھا, آپ کو کوئی پتہ نہیں. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابو بکر صدیق کے والد کا نام کیا تھا, کوئی پتہ نہیں. ابو قحافہ نام نہیں ہے, بار میری یاد رکھیں. ابو بکر کا نام کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. ابو بکر کے والد کا نام کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. ابو بکر کی والدہ کا نام کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. ابو بکر کی اولاد کا نام کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. آج کے بچے کو پوچھو نیلام گھر کس تاریخ کو لگتا ہے, طارق عزیز کا ڈرامہ کس تاریخ کو آتا ہے, اور 50-50 کی کہانی کب ہوتی ہے, اور جناب یہ ٹی وی کے ڈرامے سب بچوں کو پتہ ہے. عالمی ڈائجسٹ سرانے پڑا ہے, جاسوسی ڈائجسٹ ہر بچے کے سرانے پڑا ہے, سسپنس ڈائجسٹ پڑا ہے, اخبار جہاں کی عورتوں والی کہانیاں ہر نوجوان کے مد نظر ہیں. لیکن نہیں پتا تو صدیق کا نہیں پتا, نہیں پتا تو ابو بکر کے کارناموں کا نہیں پتا, نہیں پتا تو خلافت راشدہ کا نہیں پتا. یہ کتنا افسوس ہے, کتنی پریشانی ہے, کتنا المیہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں ابو بکر عمر کا تعارف کرایا جائے. ٹھیک ہے, ابو بکر نہ ابو بکر حضرت صدیق کا نام نہیں, حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں تھا. ابو بکر تو کنیت ہے, اور کنیت بچے کے نام پہ رکھی جاتی ہے. کنیت کس نام پہ رکھی جاتی ہے, بچے کے نام پہ. یعنی آپ کے بچے کا نام طارق ہو تو آپ کی کنیت ہوگی ابو طارق. میرے بچے کا نام ریحان ہے, میری کنیت ہے ابو ریحان. یہ اس طرح کنیت بچے کے نام پہ ہوتی, عربوں میں رواج تھا. تو ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ, ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ. تو ان کا نام تو ابو بکر نہیں, یہ تو کنیت ہے. ابو بکر کا نام ہے عبداللہ. ابو بکر کا نام کیا ہے, یہ بھولے گا تو نہیں, یاد رہے گا کہ نہیں. ابو بکر کا نام کیا ہے, عبداللہ. اور ابو بکر کے والد کا نام ہے عثمان. والد کا نام کیا ہے, عثمان. ابو بکر کا نام ہے عبداللہ, والد کا نام ہے عثمان, اور والدہ کا نام ہے سلمہ بنت سخر. کیا نام ہے, سلمہ بنت سخر. اپنا نام عبداللہ, والد کا نام عثمان, والدہ کا نام سلمہ, اور اپنی کنیت ابو بکر. اپنی کنیت ابو بکر, والد کی کنیت ابو قحافہ, والدہ کی کنیت ام الخیر. والدہ کی کنیت, یہ میں نے تینوں کنیتیں بتائی. ایک سوال چھوٹا سا رہ گیا, آپ سے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ ابو بکر کے کو ابو بکر کیوں کہتے. ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ, لیکن ابو بکر کی اولاد میں کسی بچے کا نام بکر نہیں. ابو بکر کی اولاد میں کسی بچے کا نام بکر نہیں, تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں. یہ قابل تعجب بات ہے نا, کہ ابو بکر کا معنی تو بکر کے باپ, لیکن ان کی اولاد میں تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں, کسی لڑکے کا نام بکر نہیں ہے, کسی لڑکی کا نام بکر نہیں ہے, تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں. آپ سے ایک یہی سوال کوئی رافضی کر لے کہ جس ابو بکر کو تم اپنا امام کہتے ہو اس کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں, آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے, اگر ہے تو بتاؤ. ستی قسم کا سوال لوگ جواب دیتے ہیں, جی بکر کا معنی پیش پیش ہونا, ابو بکر کا معنی اسلام میں جو پیش پیش ہوا, اور ابو بکر تو آپ کو اسلام لانے سے پہلے کہتے تھے, پہلے بھی کہتے تھے, تو پیش پیش ہونے کا مطلب کہا گیا. یہ ستی بات, یہ بڑی ہلکی سی بات. ابو بکر کا نام پہلا نام تھا عبد الکعبہ. ابو بکر کا پہلا نام تھا, کیا نام تھا, عبد الکعبہ. عبد الکعبہ کا معنی ہے کعبے کا بندہ. حضور علیہ السلام نے جب ابو بکر کو کلمہ پڑھایا تو آپ نے عبد الکعبہ سے نام تبدیل کر کے آپ کا نام رکھ دیا عبداللہ, یعنی اللہ کا بندہ, تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ بندہ کعبے کا بھی نہیں ہوتا, بندہ تو صرف خدا کا ہوتا. بندہ کس کا ہوتا ہے, خدا کا. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں, یہ بڑا قابل غور سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, اور میں اگر بتاؤں کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیں گے. یاد رکھیں گے کہ نہیں, بھولیں گے تو نہیں. اور یہ کئی کتابوں کا نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں, اس کو ضائع کرنے والی بات نہیں. ابو بکر کے تین لڑکے ہیں اور تین لڑکیاں ہیں, تین لڑکے اور
اور ابو بکر صدیق کی چار بیویاں ہیں. کتنی بیویاں؟ ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ ابو بکر کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا صدیق اکبر کی چار بیویوں پر اعتراض ہے، حالانکہ بیک وقت دو سے زیادہ بیویاں کبھی نہیں رہی. حضرت علی کی کل نو بیویاں تھیں تو ان پر کوئی اعتراض نہیں، بیک وقت چار سے زیادہ کبھی نہیں تھی، لیکن کل کتنی تھی؟ نو. حضرت علی کی کل بیویاں نو. میں نے کہا دیکھیے، حضرت ابو بکر کی چار بیویاں، تین لڑکے اور تین لڑکیاں، حضرت عمر کی چھ بیویاں، سات لڑکے آٹھ لڑکیاں، حضرت عثمان کی سات بیویاں، سات بیویوں کے آٹھ لڑکے چھ لڑکیاں، حضرت علی کی نو بیویاں، نو بیویوں کے پندرہ لڑکے اٹھارہ لڑکیاں. پندرہ لڑکے اور اٹھارہ، یہ حضرت علی کی اولاد ہے، پندرہ لڑکے اور اٹھارہ. حضرت علی کے پندرہ لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ابو بکر بھی تھا، حضرت علی کے دو لڑکوں کا نام عمر بھی تھا، ایک لڑکے کا نام عثمان بھی تھا، ایک لڑکے کا نام زید، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام محسن، ایک کا نام حسین، ایک کا نام حسن، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام بلال، ایک کا نام عبدالرحمان، ایک کا نام عبدالرحمان الاکبر، ایک کا نام عبدالرحمان الاصغر. یہ حضرت علی کے لڑکوں کا نام ہے. اور دیکھیے، حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام عائشہ، ایک کا نام حفصہ، ایک کا نام میمونہ، ایک کا نام حبیبہ، ایک کا نام ام سلمہ، ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم. یہ حضرت علی کی لڑکیاں، یہ حضرت علی کی، حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام مخبہ، ایک کا نام لیلہ، یہ سب حضرت علی کی لڑکیاں. توجہ کریں، میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں بات، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق، حضرت علی کا حق نعوذ باللہ، حضرت علی کا حق نعوذ باللہ حضرت ابو بکر نے چھین لیا، اور اس کے بعد پھر عمر نے چھین لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے چھین لیا، خلافت حق علی کا تھا، ان تینوں نے چھین لیا، اور ان تینوں میں آپس میں یہ تینوں ابو بکر علی کے نعوذ باللہ دشمن تھے، اور علی ان کے دشمن تھے. شیعہ یہ کہتے، میں سوال کرتا ہوں کہ ابو بکر جب خلیفہ بن گئے، اس کے ڈیڑھ سال بعد جو بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کا نام انہوں نے ابو بکر رکھا، عمر جب خلیفہ بنے وہ اس وقت جب بچہ پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے عمر رکھا، عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو جب اس وقت بچہ پیدا ہوا اس کا نام عثمان رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ابو بکر دشمن تھے علی کے تو انہوں نے بچے کا نام ابو بکر کے نام پہ کیوں رکھا؟ عمر کے نام پر بچے کا نام علی نے کیوں رکھا؟ عثمان کے نام پر بچے کا نام کیوں رکھا؟ دشمن کے ناموں پر بھی کوئی بچوں کا نام رکھتا ہے؟ کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ کا مخالف ہو، آپ اپنے پیارے بچے کا نام مخالف کے نام پر رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو نفرت ہو؟ تو ایک شیعہ کہنے لگا کہ علی نے اپنے دشمن کے ناموں پہ بچوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے، تاکہ دشمن ہر وقت، کتنی کچی بات کہی، تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. تو میں نے کہا پھر تم اس طرح کرو، اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، اپنے کسی بیٹے کا نام، کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو دشمنوں کی. یہ جہالت والی بات ہے، کہو یہ جہالت والی. کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا، شیعہ اختلاف کی بات کرتا ہے، اہل سنت اتحاد کی بات کرتا، ٹھیک ہے. ایک سوال ہے، میں آگے چلتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین نے بیعت کیوں؟ یزید کو غلط سمجھا، یزید کو، حضرت حسین نے یزید کو غلط سمجھا. یزید کے ہاتھ پر نبی کے نواسے نے بیعت نہیں کی، کیوں؟ کہ یزید غلط تھا. یزید یعنی جو آدمی غلط ہو، بیٹا علی کا اتنا بہادر ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، اس کا مقابلہ کرتا ہے. میں دنیا رفت سے پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین تو جس کو غلط سمجھے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، اس کا مقابلہ کرے. علی اگر ابو بکر کو غلط سمجھتے تھے تو علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ دو سال ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ دو سال ان کے وزیر کیوں رہے؟ دو سال ان کو خلیفہ کیوں مانا؟ عمر فاروق کو دس سال علی نے خلیفہ کیوں مانا؟ اگر نفرت تھی بیعت کیوں کی؟ حسین نے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کہ وہ غلط تھا، اگر عمر غلط تھا علی نے عمر فاروق کو دس سال امام کیوں مانا؟ دس سال خلیفہ کیوں مانا؟ دس سال عمر کے پیچھے علی نے نمازیں کیوں پڑھی؟ اگر عثمان غنی غلط تھے تو 12 سال حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ 12 سال ان کو خلیفہ کیوں مانا؟ 12 سال ان کو امام کیوں مانا؟ امیر معاویہ غلط تھے تو حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ 19 سال تک ان کی خلافت میں ان کے مقتدی اور رعایا بن کر کیوں رہے؟ یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر حسین میدان میں آ سکتا ہے، اگر معاویہ غلط تھے اس وقت حسین میدان میں کیوں نہیں آئے؟ اگر ابو بکر غلط تھے علی میدان میں کیوں نہیں آئے؟ عمر غلط تھے تو علی میدان میں کیوں نہیں آئے؟ عثمان غلط تھے علی میدان میں کیوں نہیں آئے؟ شیعہ اس علی کو مانتا ہے جو نعوذ باللہ بزدل تھا علی ابو بکر کو، وہ علی ابو بکر کو دل سے برا بھی سمجھتا رہا، اوپر اوپر سے نمازیں بھی پڑھتا رہا، عمر کو غلط بھی سمجھتا رہا، اوپر سے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، عثمان کو غلط بھی سمجھتے رہے علی اور پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، اور معاویہ کو حسین غلط بھی سمجھتا رہا پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ شیعہ اس علی کو مانتا ہے جو بزدل ہے، بہادر نہیں ہے۔ اہل سنت اس چہرے یزدہ کو مانتا ہے جو بہادر ہے، تکیے باز نہیں ہے۔ اہل سنت کا علی چہرے یزدہ ہے، چوتھا خلیفہ ہے، صدیق کا وزیر ہے، عمر کا وزیر ہے، عثمان کا وزیر ہے، فاتح خیبر ہے، پیغمبر کا داماد ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی 17 آیتیں صدیق اکبر کی شان میں اتری۔ 17 میں غلط کہہ گیا، قرآن پاک کی 7 آیتیں، کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں قرآن پاک کی صدیق کی شان میں اتری۔ کوئی صحابی نہیں ہے 1,44,000 صحابہ میں کہ جس کی شان میں مختلف مقامات سے 7 قرآن کی آیتیں اتری ہو، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حدیثیں جس کی شان میں فرمائی۔ یہ ایک صدیق اکبر کی ذات۔ قرآن کی آیت الذی جاء بالصدق وصدق بھی یہ صدیق کی شان میں اتری۔ قرآن کی آیت وما لأحد عنده من نعمۃ تجزا یہ صدیق کی شان میں اتری، الا ابتغاء وجه ربه الاعلی صدیق کی شان میں اتری۔ اور ولا یأتلی اولو الفضل منکم یہ صدیق کی شان میں اتری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء یہ صدیق کی شان میں اتری۔ الذی جاء بالصدق وصدق بھی یہ صدیق کی شان میں اتری۔ وسیجنبها الاتقا یہ صدیق کی شان میں اتری۔ یہ قرآن پاک کی 7 آیتیں صدیق کی شان میں اتری۔ اور قرآن کی آیت الذی جاء بالصدق وصدق بھی کہ ابو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سچائی لے کر آئے اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی نبی کے ساتھ آئے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ توجہ کرے، ابو بکر کو اسلام میں وہ مقام حاصل ہے جو کائنات انسانی میں اور کسی کو حاصل نہیں۔ صدیق اس جگہ پہ کھڑا ہے جس جگہ پہ نبی کھڑا ہوتا ہے۔ صدیق نے وہ کام کیا جو نبی کرتا ہے۔ صدیق اس مسند کا وارث ہے جس کا وارث نبی ہوتا ہے، لیکن صدیق نبی نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور پر نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن صدیق سے خدا نے وہ کام لیا جو نبیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اکوڑا کھٹک کے پڑھے لکھے نوجوانوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کی 2 حیثیتیں تھیں۔ ایک حیثیت یہ کہ ہر نبی نے کہا کہ میرے سے پہلے سارے نبی سچے تھے، میرے بعد فلاں نبی جو آئے گا میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ گویا کہ ہر نبی نے آ کر پہلے کی تصدیق کی، آنے والے کی خوشخبری دی۔ 1,24,000 انبیاء کا یہ وصف تھا کہ پہلے کی تصدیق کرتے تھے، آنے والے کی خوشخبری دیتے تھے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے مصدق لما بین یدیا من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، کہ عیسیٰ نے آ کر تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے موسیٰ سچے تھے، ان کی تورات سچی تھی، ومبشرا برسول یاتی، اور میرے بعد آخر الزمان نبی آئے گا میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ہر نبی کی 2 حیثیتیں، ایک یہ کہ وہ پچھلوں کی تصدیق کرتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو چاہیے تھا کہ حضور کی بھی یہ 2 حیثیتیں ہوتی۔ حضور کی بھی یہ 2 حیثیتیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہر نبی کی 2 حیثیتیں، کہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے، لیکن حضور کی یہ 2 حیثیتیں نہیں۔ حضور کی یہ 2 حیثیتیں کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے پہلے نبی آئے، حضور نے ان کی تو تصدیق کی، لیکن حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا۔ حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا تو حضور نے کسی کی خوشخبری توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہن دی تو ماشاء اللہ اپن عادت کوئی نہیں، لیکن توجہ ہے؟ اور توجہ ہے، یہ بھی گلیاں لکڑیاں نے ہمارے ہاں پنجاب میں، تو بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہتے تو ہمیں پتہ چل گیا، چل جاتا کہ سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کا مجھے کیسے پتہ چلے کہ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں تو سبحان اللہ کہنے سے پرچہ درج ہو جاتا ہے۔
گلی گلی نگر نگر جامعہ القرآن، جامعہ القرآن چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی۔
میں نے پشاور کے ایک تقریر کے بعد پٹھان حضرات سے پوچھا، خان صاحب کوئی بات میری سمجھ میں آئی؟ نعرے بڑے لگاتے تھے، تو کہنے لگے سمجھ بمجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ بمجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا، ابھی بھی وہی بات تو نہیں ہو رہی؟ یہ رواج پرانے زمانے کا تھا کہ مولوی صاحب تقریر کرتے تھے آنکھیں بند کر کے، اور لوگ آہستہ آہستہ سارے اٹھ جاتے تھے، مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ پرانا زمانہ تھا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، مسجد بھری ہوئی ہے، دو گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولی تو مسجد میں آدمی کوئی نہیں تھا، سامنے ایک بابا جی بیٹھے تھے، مولوی صاحب نے کہا بابا تیرے علاوہ یہاں عاشق کوئی نہیں۔ بابا کہنے لگا میں عاشق نہیں ہوں، میں تو سپیکر والا ہوں، آپ کب سپیکر کی جان چھوڑتے ہیں تو میں بھی جاؤں اور آپ بھی جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سپیکر والا ہی رہ جائے۔ سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ توجہ کریں، ہر نبی کی کتنی حیثیتیں، ہر نبی کی حیثیتیں کتنی؟ ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ نبی مصدق ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی مبشر ہو، کہ پہلے کی تصدیق کرے اور آنے والے کی خوشخبری دے۔ اب حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی بھی یہ دو حیثیتیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا بھائی، کہ حضور پہلے کی تصدیق کرتے اور آنے والے کی خوشخبری دیتے، لیکن حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا، تو حضور نے خوشخبری کسی کی نہیں۔ اب ایک سوال رہ گیا، وہ یہ کہ حضور نے جب نبی بن کر آنا نہیں تھا تو پھر حضور کی تصدیق کون کرتا؟ پھر حضور کی تصدیق کون کرتا؟ اس لیے کہ پہلے نبیوں کی تصدیق تو کی نبیوں نے، کہ جو بھی نبی آیا اس نے پہلے کی تصدیق کی کہ یہ نبی سچا تھا۔ اب حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا، تو حضور کی تصدیق کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ایک انسان بھیجا جو نبی نہیں تھا، لیکن وہ حضور کی تصدیق کرنے کے منصب پہ فائز تھا، اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء، لوگوں صدیق نبی کی جگہ پہ کھڑا ہے، کیوں؟ کہ نبیوں کی تصدیق نبی کرتا ہے۔ صدیق نے آ کر محمد مصطفیٰ کی تصدیق کی، جس کو قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لے کر آیا، اور تصدیق کرنے والا صدیق بھی اسی کے ساتھ آیا۔ صدیق کا عشق نبی کے ساتھ اتنا گہرا تھا کہ اس کی مثال کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی پیش۔ ایک شیعہ مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب، ابو بکر کو جتنا مرضی مقام دو لیکن ہجرت کی رات بستر تو ملا علی کو، ہجرت کی رات بستر تو ملا علی کو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جس کو بستر ملے، جس کو اثاثہ ملے، جس کو گھر کا سامان ملے، جس کو پیغمبر گھر کا وارث بنا جائے کہ پیچھے تو وارث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی خلافت کا وارث ہے۔ میں نے کہا کہ علی کو تو ملا بستر، اور تم کہتے ہو یہ پہلا خلیفہ، تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا جس کو بستر والا ملے؟ نہیں، میری بات سمجھ، کہ علی کو ملا بستر، کہو علی کو ملا بستر، تو وہ کہتے ہو پہلا خلیفہ، تو جس کو بستر والا ملے وہ کون سا خلیفہ؟ علی کو ملا بستر اور صدیق کو ملا بستر والا، نہیں علی کو ملا بستر اور صدیق غار میں خود نبی کا بستر بن گیا، صدیق کی گود میں نبی کا سر تھا. اب جب صدیق کی گود میں نبی کا سر آیا اور صدیق نبوت کے سر کو گود میں لے کر بیٹھا تھا، تو اب مجھے بتاؤ کہ علی کو کیا ملا، صدیق کو کیا ملا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب بتاؤ کہ علی کو کیا ملا اور صدیق کو کیا ملا؟ توجہ کرے ذرا، آپ کی توجہ ہو رہی ہے بات سمجھنے کی طرف؟ ٹھیک ہے، اس لیے میں اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں. ہجرت کی رات حضور نے فرمایا، علی یہ میرا بستر ہے، یہ میرا، اس بستر پہ سو جاؤ. دیکھو علی بستر پہ سو گئے، یہ بھی بڑی بہادری تھی کہ حضور کے شبے میں علی کو شہید بھی کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی، کافر حضور کی تلاش میں تھے، علی کو شہید کیا جا سکتا تھا اور حضور کو بھی خدشہ تھا کہ میری وجہ سے علی کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر علی نے حضور کے بعد خلیفہ بننا ہوتا تو اس شبے میں ان کو شہید کرانے کے لیے بستر پر لٹا کر کیوں جاتے؟ نہیں سمجھے میری بات. اس شبے میں علی کو بستر پہ لٹا دیا کہ میری وجہ سے ان کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس نے خلیفہ بننا تھا اس کو نبی مدینے مکے چھوڑ کر نہیں گیا، ساتھ لے گیا تاکہ اس کو کافر شہید نہ کر سکے، تاکہ اس کو کافر. توجہ ہے، تھوڑی سی اور توجہ کی ضرورت ہے. حضرت علی بستر پہ، حضرت علی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی کو بستر پر لٹا کر چلے گئے. رات تو ہے نا ایک، رات تو ایک ہی ہے نا، یہ ہجرت کی رات. اس ایک رات میں امتحان ہے دو آدمیوں کا، امتحان ہے نبی کے علاوہ دو آدمیوں کا، ایک علی کا اور ایک صدیق کا. ایک بستر پہ سویا رہا اور ایک جاگتا رہا، ایک بستر کے مزے لوٹتا رہا اور ایک پہاڑوں پہ چڑھائی چڑھتا رہا، ایک بستر پہ سوتا رہا اور دوسرا چٹانوں پہ چڑھتا رہا، اور ایک بستر پہ نیند کے مزے لوٹتا رہا، اور ایک اسی رات میں غار کے اندر نبوت کے مزے لوٹتا رہا. فرق ان دونوں میں کرنا آپ کو پڑے گا کہ ایک بستر پہ سویا رہا اور ایک نبوت کے مزے لوٹتا رہا. رات ایک ہے، کہو رات. علی بستر پہ سو گئے. ہم اب علی سے پوچھتے ہیں، شیر خدا سے، آؤ سارے مل کر پوچھیں شیر خدا سے کہ شیر خدا، آپ اس رات سو گئے، آپ کو نبی کا کوئی فکر نہیں تھا، 19 سردار تلواریں لے کر ارد گرد کھڑے تھے اور آپ چپ کر کے بستر پہ سو گئے. آپ کو کم از کم یہ تو خیال ہونا چاہیے تھا کہ 19 سردار کہیں نبی کو شہید نہ کر ڈالے اور آپ نبی کے ساتھ چلے جاتے. علی پیغمبر نے جہاں پہنچنا تھا وہاں نبی کو چھوڑ کر واپس آ جاتے، پھر سو جاتے، اور تم اکیلے ہی نبی کو تم نے چھوڑ دیا اور آپ اکیلے بستر پہ سو گئے. یہ آپ کے عشق کے خلاف ہے کہ آپ نے نبی کو اکیلا ہی چھوڑ دیا اور نبی کو تلواروں کے حوالے کر دیا اور خود بستر پہ سو گئے. شیر خدا نے فرمایا کہ حکم نبی کا تھا، حکم نبی کا تھا، میں حکم نبی پہ کو میں نے نبی کے حکم پر سر خم تسلیم کر دیا. نبی کا حکم تھا سو جاؤ، میں سو گیا اور مجھے نیند اس لیے آئی کہ بستر نبی کا تھا. جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی آئی نہیں. بستر نبی کا تھا، کہو بستر نبی کا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم ہاتھ جوڑتے کہ شیر خدا تم بڑے بہادر ہو، بڑے فاتح خیبر ہو، شیر یزدہ کا تمہیں لقب ملا، لیکن آپ نبی کو اکیلے چھوڑ گئے، بستر پہ سو گئے. اللہ تعالیٰ نے مشیت سے، اللہ کی مشیت میں یہ بات تھی اور فضائے ملکوت نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آج کی رات علی نبی کے بستر پہ سوئے گا اور نبی اکیلا ہی تلواروں کے نیچے سے گزرے گا. اس لیے اللہ عالم الغیب تھا، خدا کو پتا تھا اگر آج ہجرت کی رات علی نبی کے ساتھ جاتا اور تلواروں کے نیچے سے جب نبی گزرے علی بھی ساتھ ہوتا تو پاکستان کا ملنگ یہ کہتا علی نبی کا مشکل کشا تھا جس علی نے نبی کو تلواروں سے بچا دیا تھا. اس لیے خدا نے فرمایا اے پیغمبر علی کو بستر پہ لٹا دے اور تو اکیلا گزر جا تاکہ مشکل کشائی کا فیصلہ بھی آج کی رات ہو جائے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ لٹا کے بچاتا ہے اور نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے. مشکل کشائی کا مسئلہ آج حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج کی رات علی بستر پہ، علی بستر پہ سو گئے کہ نہیں سو گئے، اور ابو بکر نہیں سوئے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک سو جائے اور ایک نہ سوئے، ایک آرام کرے اور دوسرا پتھروں پہ چڑھے، ایک آرام کرے دوسرا غار میں اترے، ایک آرام کرے دوسرا جاگ کر نبوت کا پہرا دے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح. اب ہم ایک سوال رہ گیا، شیر خدا سے پوچھتے کہ چلو آپ بستر پہ لیٹ گئے، لیکن آپ کو یہ تو چاہیے تھا نا کہ نبی کا فکر کرتے، نبی کا کہ میرا نبی اکیلا پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا، آپ بے فکری سے سو گئے. شیر خدا نے فرمایا کہ امانتیں لوگوں کی نبی نے مجھے دی تھی، فرمایا تھا اے علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا. شیر خدا نے فرمایا کہ جو کام میرے دن میں تھا وہ تھی امانتوں کی حفاظت، اور امانتیں تھی لوگوں کی، امانتیں تھی لوگوں کی. اور اکوڑا کے دوستو، آپ کو کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا ہوگا کہ وہ چیزیں کون کون سی تھی، بتایا کسی نے کہ جو علی کے پاس امانتیں تھی وہ کون کون سی چیزیں تھی؟ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو وہ بھی بتاؤں کہ چیزیں کون کون سی تھی. ٹھیک ہے، توجہ ہے. ایک ستو کا توڑا تھا، ستو، ستو کی چھوٹی بوری کو کہتے ہیں توڑا، ایک ستو کا توڑا تھا، ایک جو کی بوری تھی، کچھ چاندی کے برتن تھے، تھوڑا آدھا تولا سونا تھا، کچھ برتن تھے، کچھ زیورات تھے بنے ہوئے. حضور نے فرمایا تھا علی یہ سارا سامان لوگوں کا ہے، صبح کو تو نے لوگوں کو واپس دینا ہے. علی نے فرمایا کہ یہ جو امانتیں نبی نے مجھے پکڑائی تھی یہ تھوڑی سی امانتیں تھیں، پیسے ان کے زیادہ نہیں تھے، مہنگائی ان کی نہیں تھی، امانتیں بڑی سستی تھی. جب امانت سستی ہو آدمی کو فکر نہیں ہوتا، جب امانت سستی ہو آدمی کو فکر نہیں ہوتا. توجہ ہے. میں یہاں کوڑا میں آؤں، یہاں کے اس مسجد کے خطیب صاحب سے کہوں کہ یہ ایک لاکھ روپیہ ہے، آپ امانت کے طور پہ رکھ لیں، میں کل کو واپس لے لوں گا. مولوی صاحب بڑے حیران ہوں گے، اتنی بڑی رقم میں نے گھر میں کبھی نہیں رکھی، لیکن میرے اصرار پر امانت گھر لے جائیں گے، پیٹی کھول کر اس میں امانت رکھیں گے، اوپر برتن، اوپر کپڑے، پھر تالا لگائیں گے، پھر اس کے بعد کمرہ بند کر دیں گے. اس کے بعد بھی نہ ان کو نیند آئے گی نہ بیوی کو نیند آئے گی. کیوں؟ کہ امانت مہنگی. کہو امانت مہنگی. امانت سستی ہو ان کو نیند آ جائے، امانت مہنگی ہو نیند نہ آئے، یہی مسئلہ ہے. فیصلہ آج کی رات نے کر دیا. علی سے پوچھا کہ تجھے نیند کیوں آئی؟ فرمایا جو امانتیں میرے پاس تھی وہ امانتیں بڑی سستی تھی، بے غیر معمولی، معمولی معمولی چیزیں تھیں، اس لیے میں بے فکر ہو کے سو گیا. صدیق سے پوچھا تو جاگا کیوں؟ صدیق نے کہا جو امانت میری گود میں تھی عرش اور فرش میں اس کی قیمت کوئی نہیں تھی. جو امانت میری گود میں تھی اس کی قیمت عرش ایک طرف، فرش ایک طرف. علی سویا کیوں؟ صدیق جاگا کیوں؟ فلسفہ پتا چل گیا. جو وفا ابو بکر نے نبی کے ساتھ کی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ وفا نبی کے ساتھ صدیق، وہ جبریل بھی نہیں کر سکا. جبریل بھی کر سکا؟ جبریل نے وہ وفا نبی کے ساتھ کی جو صدیق نے کی. یاری دو قسم کی ہوتی، یاری کتنے قسم پہ ہوتی ہے؟ دوستی دو قسم پہ ہوتی، ایک دوستی توڑ کی، ایک دوستی توڑ، جانتے توڑ، اخیر، انتہا، اور ایک یاری توڑ کی اور ایک یاری موڑ کی. نہیں سمجھے خان حضرات میری بات؟ پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں. ایک یاری توڑ کی اور ایک یاری موڑ کی. بس دریا کو کوزے میں میں نے بند کر دیا، ایک یاری توڑ کی اور ایک یاری موڑ کی. اس حضور کی زندگی میں دو راتیں آئیں، ایک ہجرت کی رات اور ایک معراج کی رات. دونوں راتوں میں نبی کے دو دوست بنے، نبی کے ایک رات میں فرشتوں کا سردار نبی کا ساتھی تھا جبریل معراج میں، اور ایک رات میں انسانوں کے نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار صدیق نبی کا دوست تھا. دونوں نے نبی سے دوستی نبھائی، دونوں نے نبی سے، لیکن جبریل نے آسمانوں پہ جا کر کہہ دیا اگر منہ یکسر برتر پرم فروغے تجلّہ بسوزت پرم، ایک پر بھی اوپر اڑتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی. دیکھو حضور نے فرمایا چدر دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چراط آفتی، تو میرا مخلص دوست ہے تو مجھے یہاں چھوڑ کر جاتا ہے. تو جبریل نے کہا میرے پر جل جائیں گے. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے کہ اس جگہ پہ ابو بکر نبی کے ساتھ ہوتا اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا, نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. لیکن جبریل نے کہا کہ میرے پر جل جائیں گے. جبریل نے کہا میرے, جبریل وہی رہ گیا. جبریل توجہ کریں. اور ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا, معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا. اللہ معراج کی رات کی دوستی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگوں ایک یہ دوستی ہے اور ایک وہ دوستی ہے, ایک یہ سفر ہے ایک وہ سفر ہے, یہ عرش کا سفر ہے وہ فرش کا سفر ہے, یہ آسمانوں کا سفر ہے وہ مدینے کا سفر ہے, ایک یہ موڑ کی دوستی ہے یہ توڑ کی دوستی ہے. جبریل نے موڑ پہ جا کر کہہ دیا کہ اوپر میں نہیں آپ کے ساتھ جا سکتا, لیکن صدیق کو دیکھو, صدیق کہاں تک نبی کے ساتھ پہنچا. صدیق مکے کی گلیوں میں نبی کا دوست ہے, صدیق پہاڑوں پہ نبی کا ساتھی, غار میں نبی کا ساتھی, موڑ پہ نبی کا ساتھی, توڑ پہ نبی کا ساتھی, مدینے میں نبی کا ساتھی, ام مابت کے خیمے میں نبی کا ساتھی, شادی میں ساتھی, غمی میں ساتھی. 1400 سال ہو گئے آج بھی صدیق قبر میں محمد کا ساتھی ہے یا نہیں ہے. جبریل کی تین, پہلی چیز انسان کی جان, پہلی چیز انسان کی جان, دوسری چیز انسان کی اولاد, تیسری چیز انسان کا مال. میں دو منٹ چند منٹوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تینوں چیزیں 144,000 صحابہ میں سب سے زیادہ نبی پر جس نے قربان کی وہ صدیق کی ذات ہے. وہ کس کی ذات ہے؟ سب سے بڑی بات کون سی ہے؟ کہ سب سے پہلی چیز انسان کی جان. حضور نے فرعون کی چوٹی پہ اعلان کیا, حضور کے ماتھے پہ لوگوں نے پتھر مارے, نبی کا چہرہ زخمی ہو گیا. حضور نے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اعلان توحید نہیں کیا بلکہ پہلی مرتبہ صدیق نے کعبے میں اعلان توحید کیا. صدیق نے کعبے میں کھڑے ہو کر کہا لوگوں محمد مصطفیٰ سچے ہیں. حضور نے فرعون کی چوٹی پہ اعلان کیا, صدیق نے کعبہ کی دیواروں پہ اعلان کیا. جب صدیق نے نبوت کا اعلان کیا کہ محمد آخری نبی اور سچے نبی ہیں تو صدیق کے چہرے پر لوگوں نے پتھر مارے, صدیق کا چہرہ زخمی ہو گیا, ابو بکر بے ہوش ہو گیا, صدیق بے ہوشی کی حالت میں گھر اٹھا کر صدیق کو لے جایا گیا, سارا قبیلہ جمع ہو گیا, سارا خاندان اکٹھا ہو گیا, بنو تیم کے نوج بڑے بڑے سردار آ گئے, کہنے لگے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ ابو بکر بے ہوش تھا, رات کے عشاء کی نماز کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا. ابو بکر کی والدہ ام ابو بکر کی والدہ سلمہ بنت صخر موجود ہے, انہوں نے فرمایا بیٹا یہ دودھ کا پیالہ حاضر ہے, دودھ پیو, تمہارے چہرے میں زخم ہے, تمہارے جسم پہ زخم ہے, لہو بہتا ہے. ابو بکر کو ہوش آیا, ابو بکر نے فرمایا اما میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے یہ پتا نہ چلے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. ابو بکر نے فرمایا کہ میرے نبی کا حال بتاؤ. اماں کہنے لگی مجھے پتا نہیں محمد کہاں ہے, اس لیے کہ جب ابو بکر کو پتھر پڑتے تھے صحابہ حضور کو بحفاظت لے گئے تھے تاکہ حضور کو کوئی گزند نہ پہنچے, یہ پتا نہ تھا کہ رسول اللہ کہاں ہے. حضور نے ابو بکر کو ہوش آیا, جب ابو بکر نے فرمایا کہ نبی کا حال پہلے بتاؤ, جب نحال کا پتا نہ چلا تو صدیق نے فرمایا اسی محلے میں ایک لڑکی ایک عورت رہتی ہے, اس کا نام ام جمیل ہے, جاؤ ام جمیل سے پوچھو کہ رسول اللہ کہاں ہے. ان کی اماں آدھی رات کے وقت ام جمیل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ محمد کہاں ہے. ام جمیل نے کہا میں تو نہیں بتا سکتی لیکن میں ابو بکر کے پاس چلتی ہوں. جب صدیق کے پاس ام جمیل پہنچی تو ام جمیل نے ابو بکر کے کان میں کہا کہ اے ابو بکر اگر تم کہو تو میں بتاتی ہوں محمد کہاں ہے, تیری اما کے کہنے پر محمد کا پتہ نہیں بتاتی. ابو بکر نے فرمایا میری اما کو بتا دے, میں اپنی اما کا ضامن ہوں. اس نے بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ دار ارقم میں ہے. ابو بکر نے فرمایا جلدی کرو مجھے دار ارقم میں لے چلو, آدھی رات کا وقت ہے, مکے کے پتھر ہیں, مکے کی گلیاں ہیں. ابو بکر نے ایک ہاتھ اپنی اما کے کندھے پہ رکھا, دوسرا ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ رکھا. ابو بکر کے چہرے پہ زخم ہے, جسم پہ زخم ہے, لہو بہ رہا ہے. ابو بکر نے دودھ نہیں پیا. آدھی رات کا وقت ہے, رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر خود پریشان تھے ابو بکر کے بارے میں. جب ابو بکر اندر گئے رسول اللہ نے ابو بکر کے ماتھے پہ بوسا دیا. ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ ٹھیک ہیں تو صدیق بھی ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے میری رفاقت کا حق ادا کر دیا, تجھے زخم. ابو بکر میں نے تیرے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. میرے دوستو یہ ابو بکر کی جان ہے, کہو یہ ابو بکر کی جان. جو نبی کے لیے فدا ہے، جو نبی کے لیے، اور ابو بکر کی اولاد بھی نبی کے لیے فدا ہے. توجہ کریں، غار کے اندر حضور غار میں ہے، ابو بکر کی گود میں نبی کا سر ہے، حضور ابو بکر کی بڑی لڑکی اسما ہے، وہ گھر سے کھانا پکاتی ہے، کھانا پکا کر رسول اللہ کو بھیج رہی ہے. ابو بکر کے لڑکے عبداللہ ہے، وہ عبداللہ سارا دن مکے میں رہتے ہیں، شام کو رسول اللہ کو مکے کی تازہ خبریں پہنچاتے ہیں. ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ ہے، وہ بکریاں لاتا ہے، بکریاں لا کر رسول اللہ کو تازہ دودھ پلاتا ہے. اور میرے دوست، ابو بکر کی بیٹی اسما بھی نبی کی غلام بن جائے، عامر بن فہیرہ بھی نبی کا غلام بن جائے، ابو بکر کا لڑکا عبداللہ بھی نبی کا غلام بن جائے، اور خود ابو بکر نبی کو گود میں لے کر بیٹھا ہوا نبوت کے مزے لوٹتا ہو. یہی ہے کہ ابو بکر نے اولاد بھی نبی کے لیے قربان کی. جب حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، حضور ابو بکر نے پوچھا، پیغمبر آپ پریشان ہیں؟ حضور نے فرمایا، خدیجہ بڑی وفادار عورت تھی، میں اس کے غم میں میرے دل میں بڑا صدمہ ہے. ابو بکر نے سوچا کہ میرے گھر میں ایک لڑکی تھی اسما، جوان تھی، اس کا نکاح تو میں نے زبیر کے ساتھ کر دیا، اب میرے گھر میں کوئی بچی نہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اس کی عمر 7 سال ہے، 7 سال کی لڑکی، پیغمبر کی عمر 51 سال ہے، 51 سال کی عمر نبی کی اور عائشہ کی عمر 7 سال کی، لیکن نبی پریشان ہے بیوی کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹی 7 سال کی بچی، یہ میں نبی کو کے سپرد کروں. میرے اکوڑا کھٹک کے دوستوں، میرے اکوڑا کھٹک کے نوجوانوں، غیرت مند پٹھانوں، ایک بات یاد رکھو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، آج کے دور میں کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے 7 سال کی بچی اس کو دے سکتا ہے؟ 51 سال اس کی عمر ہو اور دنیا میں عشق کی انتہا کسی نے دیکھی ہے؟ محبت کی اخیر کسی نے دیکھی ہے؟ ابو بکر کو احساس تھا کہ 70 سال یا 60 سال انسان کی طبی عمر ہو سکتی ہے، حضور کی 51 سال عمر ہے، 10 سال 15 سال کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں. اگر میں نے آج 7 سال کی بچی نبی کے نکاح میں دے دی تو 15-20 سال کی عمر میں میری بیٹی بیوہ ہو سکتی ہے. ابو بکر کو بیٹی کے بیوہ ہونے کا خدشہ ضرور تھا، لیکن ابو بکر بھی بیٹی کے بیوہ ہونے کا دکھ اٹھا سکتا تھا، لیکن صدیق نے فرمایا، اے پیغمبر، میں بیٹی کو بیوہ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن آج تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی. اس لیے اے اللہ کے نبی، میں عائشہ، 7 سال کی عائشہ آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. اور میرے دوست، ابو بکر نے 7 سال کی بیٹی نبوت کو دے دی. اللہ نے عرش سے فرمایا کہ یہ نکاح عرش پہ مقدر ہو چکا تھا، 9 سال کی عمر ہوئی تو عرش پہ عائشہ کا نبی سے نکاح پڑھا دیا. ابو بکر نے، توجہ ہے، ابو بکر نے اولاد بھی نبی کو دے دی، اولاد بھی، جان بھی، اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے مال. توجہ کیجئے، ابو بکر نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا، 45,000 درہم کا مالک تھا صدیق، لیکن آج جنگ تبوک میں جب حضور نے چندے کی اپیل فرمائی تو ابو بکر نے گھر کا سارا سامان دے دیا. یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن اگلی بات شاید نہ سنی ہو. عائشہ فرماتی ہے، جب سارا سامان میرے والد نے دے دیا، یہ تفسیر جمر میں ہے، عائشہ فرماتی ہے، میرے والد رات کے وقت گھر آئے، دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہیں، میں نے پوچھا، ابا جان کیا دیکھتے ہو؟ تو ابو بکر نے فرمایا، بیٹی، میں رسول اللہ نے 4th مرتبہ چندہ مانگا، میں چاہتا ہوں کہ ابو ابو بکر خالی نہ رہے، ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے یہاں لٹکائی تھی، میں چاہتا ہوں وہ سوئی مجھے مل جائے، وہ سوئی بھی میں رسول اللہ کے دفاعی فنڈ میں دے دوں، کسی فوجی کے کپڑے سینے کے کام آ جائے. عائشہ فرماتی ہے، 5 مرتبہ رسول اللہ نے چندے کی اپیل فرمائی، ابو بکر گھر آئے، ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، ابو بکر پریشان رہے، میں نے پوچھا، ابا جان کیا پریشانی ہے؟ فرمایا، بیٹی، تجھے پتا نہیں، رسول اللہ نے چندہ مانگا 5ویں مرتبہ، میں چاہتا ہوں ابو بکر آج بھی خالی نہ رہے، لیکن میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بڑے مہنگے کپڑے ہیں. ابو بکر مہنگے کپڑے پہن کر بازاروں میں پھرے اور ابو بکر کے پیغمبر کو تکلیف ہو، یہ بات صدیق کے عشق کے خلاف ہے، صدیق کی محبت کے خلاف ہے. تفسیر عزیزی میں ہے کہ صبح صبح ابو بکر مدینہ کے بازار میں گئے اور اپنے اچھے کپڑے اتار کر مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیے، اور وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا، اچھے کپڑے فروخت کر دیے، ٹاٹ کا ٹاکیوں والا لباس ابو بکر نے پہن لیا، جو پیسے بچے وہ پیسے بھی لا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیے، اور ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری، سامنے پیغمبر نے دیکھا، جبرائیل امین ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا، جبرائیل تو کیسے؟ حضور نے غور کیا تو جبریل بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا تھا. حضور نے فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا؟ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر, جب تیرے عشق میں, تیری محبت میں, تیرے پیار میں ابو بکر نے مدینہ کے بازار میں اپنے کپڑے اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہنا تو اللہ کی رحمت کا جوش آیا. اللہ نے فرمایا جبریل جا, آج 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دے اور ان کو مدینے کی گلیوں میں لے جا, اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں ابو بکر جیسے عاشق موجود ہے کہ جس نے ٹاکیوں والا پھٹا ہوا لباس تیرے دربار میں پہن لیا, اس وقت تک تیری امت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس ابو بکر کو خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا, اور اس ابو بکر کو ملا باقر مجلسی لکھے نعوذ باللہ کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ابو بکر کو ملے گا, اور اس ابو بکر کے بارے میں ایران کا آدم خور کہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ منافق تھا. اور میں اس خمینی کو مرتد نہ کہوں, میں اس کو کافر نہ کہوں, میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کہوں, میں اس کے تیجا پانچا نہ کروں, میں اس کے مکروہ چہرے سے پردہ نہ اٹھاؤں, سپاہی صحابہ چپ کر جائے, سپاہی صحابہ خاموش ہو جائے, حق رواب خاموش ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. زندانوں کو کھولو, تختہ دار پہ لٹکاؤ, قتل کے جھوٹے مقدمے بناؤ, نظر بند کرو, ہمیں چوراہوں میں گولیاں مارو, لیکن صدیق کے دشمن کو کافر کہتے رہیں گے, اس کے دجل سے کپڑوں اب وقت آ چکا ہے کہ اسلام کے اس مکروہ دشمن کے چہرے سے پردہ اٹھایا جائے. ٹھیک ہے, وہ بات پردے میں نہ رہنے دی جائے. ٹھیک ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, پردے میں رہنے دو. پردے میں ہم نے کہا پردہ اب اٹھ گیا, پردہ اب پردے کی بات نہیں ہے. ہائے, اب پردے میں تم نے رکھا تو آج وہ آدم خور کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو. تم نے پردے میں رکھا, تم نے خاموشی اختیار کی. اور کتابوں میں شاہ عبد العزیز نے لکھا شیعہ کافر, شاہ ولی اللہ نے لکھا شیعہ کافر, شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا شیعہ کافر, عبد الشکور لکھنوی نے لکھا شیعہ کافر, علماء دیوبند نے لکھا شیعہ کافر, علماء بریلی نے لکھا شیعہ کافر, علماء اہل حدیث نے لکھا شیعہ کافر, اور اب تو جامعہ ادر نے فتویٰ دے دیا شیعہ کافر, اور کتابوں میں لکھا کافر. لیکن 40 سال ہو گئے پاکستان کے جاگیردار کے ڈر سے مولوی نے ممبر پہ شیعہ کو کافر نہیں کہا, سرمایہ دار کے ڈر سے ممبر پہ شیعہ کو کافر نہیں کہا, حکومت کے ڈر سے ممبر پہ شیعہ کو کافر نہیں کہا. وہ مرد کلندر دیوبند کی آبرو ایک حق نواز تھا کہ جس نے اس مکروہ چہرے سے پردہ اٹھا دیا اور اس کفر کو چوراہے میں ننگا کر دیا. میری خیر ہے, میری کوئی گل نہیں. ہائے ہائے, توجہ ہے, یہ کفر ہائی کورٹ کی عدالت میں ننگا ہوگا, یہ کفر سپریم کورٹ کے اندر ننگا ہوگا, یہ کفر شرعی عدالت میں ننگا ہوگا, یہ کفر یونیورسٹیوں کے حالوں میں ننگا ہوگا, یہ کفر سکولوں کی چار دیواری میں ننگا ہوگا, یہ کفر چوکوں میں بازاروں میں ننگا ہوگا, اور یہ کفر کٹہرے میں ننگا ہوگا, اس یہ کفر ایوان صدر میں ننگا ہوگا, یہ کفر اسمبلیوں میں ننگا ہوگا, یہ کفر ضیاء الحق کی کابینہ میں ننگا ہوگا. اب اس کفر پر چاہے خمینی پردہ ڈالنا چاہے, پاکستان کا کوئی مولوی پردہ ڈالنا چاہے, اب اس کفر پہ پردہ ڈالا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اب پردہ پڑ سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی کافر کافر کہنا ٹھیک نہیں. اچھا, ہم کافر نہیں کہتے. وہ ریڈیو میں صبح شام ایران کا ریڈیو کہے کہ اسلام وہی ہے جس کا اعلان خمینی نے کیا. تو ریڈیو ایران کا صبح سے لے کر شام تک اسلام کہے اس بات کو کہ عمر کافر ابو بکر کافر یہ اسلام ہے. اور ٹیلی ویژن ایران کا کہے کہ اسلام یہ ہے کہ عمر کافر ابو بکر کافر. اور اس کا لٹریچر 40 لاکھ کی تعداد میں مہانہ تیرے پاکستان میں پشاور کا خانہ فرہنگ ایران, پنڈی کا خانہ فرہنگ ایران, ملتان کا خانہ فرہنگ, لاہور کا خانہ فرہنگ, کوئٹے کا خانہ فرہنگ ایران, کراچی کا خانہ فرہنگ ایران, ہر مہینے 40 لاکھ پمفلٹ تیرے ملک کے مدرسوں میں سکولوں میں بانٹے. اور تو کہے اس کفر سے پردہ نہ اٹھاؤ, چپ کر کے ہٹ جاؤ, ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. ہم اس کفر کو ننگا کرنا عبادت سمجھتے ہیں, ثواب سمجھتے ہیں. میرے دوست آپ کو پتا ہے شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ جاری کیا تھا اپنے دور میں, جب کئی مولویوں نے کہا کہ گائے کو قربان نہ کیا جائے, گائے کو عید الاضحیٰ پہ قربان نہ کیا جائے. شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا کہ اس سال گائے کی قربانی کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں. کیوں؟ اگر شاہ عبدالعزیز یہ فتویٰ نہ دیتے تو ساری زندگی کے لیے ہندوستان سے گائے کی قربانی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, آج شیعہ کو کافر نہ کہا جائے تو اسلام نام قرار پائے گا خمینیت کا, اسلام نام قرار پائے گا شیعیت کا, اسلام قرار پائے گا نام رفت کا, بدعات کا, تابعیہ کا, متعہ کا, تقیہ کا, صحابہ کے کفر کا, قرآن کی تحریف کا. ٹھیک ہے, ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ کفر ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ دجل ہے اسلام نہیں ہے, یہ نفاق ہے اسلام. ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ایران کے انقلاب کی تعریف کریں, یہ امریکہ کے خلاف انقلاب تھا. ہم ایسی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر امریکہ دشمنی کا نام اسلام ہو تو پھر روس کو اسلام کا علم بردار کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات ہم سے نہیں ہوتی, یا ہمیں سمجھاؤ کہ یہ کیسے. اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, توجہ ہے. اسی صدیق کے عشق کے لیے خواجہ دل محمد مجذوب نے کہا, صحاب پاک کے مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا, کسی نے سلسلہ دیا, کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا. ہمیں فخر ہے کہ ہم آج صحابہ کی ناموس کے لیے جو کام کر رہے اس کو دین سمجھ کر کرتے. ٹھیک ہے, سپاہ صحابہ ولولے کا نام ہے, سپاہ صحابہ احمد بن حنبل کی جرت کا نام ہے, سپاہ صحابہ ابو حنیفہ کی عظمت کا نام ہے, سپاہ صحابہ امام شافعی کی استقامت کا نام ہے, سپاہ صحابہ امام راضی کی عظمت کا نام ہے, سپاہ صحابہ امام غزالی کا علم کا نام ہے, سپاہ صحابہ مجدد الفسانی کے ولولوں کا نام ہے, سپاہ صحابہ شاہ اسماعیل کے جذبہ جہاد کا نام ہے. سکول کا طالب علم ہو, مدرسے کا طالب علم ہو, کالج کا سٹوڈنٹ ہو, بازار کا نوجوان ہو, کاروباری ہو, واپڈا میں آپ ملازم ہیں, ٹیلی فون میں آپ ملازم ہیں, عدالتوں میں آپ ملازم ہیں, آپ جہاں بیٹھے ہیں اگر صدیق پر ایمان ہے آپ عدالت میں ابو بکر کا چرچا کریں, آپ چوکوں میں صدیق کی کہانی بیان کریں, آپ مدرسوں میں, مسجدوں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں سپاہ صحابہ کے پرچم کو بلند کریں, عبادت سمجھ کر. حق نواز میرا رشتہ دار نہیں ہے, ہم اس لیے اس کے ساتھ ہیں کہ وہ زندانوں کے اندر بھی صحابہ کی عظمت کا نگہدار ہے. آج جب وہ رہا ہو گیا اس کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا. مولانا حق نواز کو بڑے لوگوں نے کہا یہ بڑا سخت نعرہ ہے, اس نے کہا اس راستے میں جان چلی جائے تو سعادت ہے, اس راستے میں جان چلی جائے. جنگ کے جگیرداروں سے ٹکر لے کر، جنگ کے سرمایہ داروں سے ٹکر لے کر، جنگ کے غلیظ قسم کے متابادوں سے ٹکر لے کر، اپنے لوگوں کے تانے سن کر، اپنوں کی باتیں سن کر حق نواز نے اس مشن کا پرچم لہرایا ہے جس کی مثال پاکستان کی 40 سالہ تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ اور بولو میری بات ٹھیک ہے؟ میرے توجہ کی ضرورت ہے. میرے دوستو، صدیق کا نبی سے جو عشق ہے، اس عشق کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. وہ ایک بات رہ گئی کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، رہ گئے کن لیں؟ آپ کو تو شاید یاد ہی نہ ہو، یاد ہی نہیں. یاد ہے؟ اسلام لانے سے پہلے ابو بکر کا نکاح ایک عورت سے ہوا، اس عورت کا نام تھا ام بکر. اس عورت کا نام کیا تھا؟ ام بکر، یعنی بکر کی ماں. وہ بیوہ لڑکی تھی، پہلے ایک خاوند سے اس کا بچہ تھا جس کا نام تھا بکر. ام بکر یعنی بکر کی ماں. جب اس ام بکر کے ساتھ صدیق اکبر کا نکاح ہوا تو وہ عورت ام بکر یعنی بکر کی ماں، حقیقی ماں اس بچے کی کہلائی، اور صدیق اکبر اس بچے کے ستیلے باپ بن کر ابو بکر کہلائے، یعنی بکر کے باپ. تو ابو بکر کو ابو بکر اس ستیلے بچے کی وجہ سے کہا جاتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے ام بکر کے ساتھ بچہ آیا تھا. اور صدیق اکبر کے اسلام لانے کے بعد 4 نکاح ہوئے. پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد الرزہ، دوسری کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری کا نام زینب ام رومان، چوتھی کا نام اسوا بنت امیس. ان کے 3 لڑکے 3 لڑکیاں تھیں. بڑے لڑکے کا نام عبدالرحمان، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام محمد. بڑی لڑکی کا نام اسما، دوسری کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. یہ صدیق کی اولاد ہے، یہ صدیق کی اولاد. ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ ابو بکر بچپن سے نبی کا دوست تھا، جوانی میں نبی کا دوست تھا، بڑھاپے میں نبی کا دوست تھا، یہ سب کچھ اتفاق ہے. میں نے کہا بتائیے کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور کی عمر 63 سال، یہ عشق کی انتہا ہے، یہ عشق کی آخری منزل ہے کہ محبوب کے ساتھ فکر مل جائے، محبوب کے ساتھ نظر مل جائے، محبوب کے ساتھ سوچ مل جائے، محبوب کے ساتھ عمر مل جائے. حضور کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال. حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن. حضور کی وفات دوپہر کو، صدیق کی وفات بھی دوپہر کو. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کو وفات سے 4 دن پہلے غشی تاری ہوئی، صدیق کو بھی 4 دن پہلے غشی تاری ہوئی. حضور نے 4 دن پہلے مسلح چھوڑ دیا، صدیق نے بھی 4 ہی دن پہلے مسلح چھوڑ دیا. حضور نے مسلح پر اس کو کھڑا کیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا، یعنی صدیق کو، اور صدیق نے اس کو مسلح پہ کھڑا کیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا، یعنی فاروق اعظم کو. اور تو اور، حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک لڑکی نے دیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا. اور تو اور، حضور علیہ السلام جب کھانے میں، حضور کے ساتھ جو صحابی کھانے میں شریک تھے وہ شہید ہو گئے، حضور کو خدا نے بچا لیا. صدیق کے ساتھ کھانے میں جو صحابی شریک تھے وہ شہید ہو گئے، صدیق کو خدا نے بچا لی. یہ عشق ہے، کہو یہ کیا ہے؟ یہ عشق کی وہ منزل ہے جس کو خسرو نے کہا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گویا دباد دی من دی گرم تو دی گری. صدیق کا عشق کتنا کامل ہے، توجہ کریں. حضور کی بیٹی حضرت زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا. حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی. حضور کے 2 داماد یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان اشرا مبشرہ میں، صدیق کے 2 داماد یعنی حضرت زبیر اور خود حضور علیہ السلام اشرا مبشرہ میں. اور تو اور، حضور کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے، صدیق کا نواسا عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیا گیا. حضور کے نواسے سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے کا سر نیزے پہ لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا سر بھی نیزے پہ لٹکایا گیا. حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا. اور تو اور، حضور کے نواسے نے مدینہ چھوڑا، صدیق کے نواسے نے بھی مدینہ چھوڑا. حضور کا نواسا مدینہ چھوڑ کر مکے پہنچا، صدیق کا نواسا بھی مدینہ چھوڑ کر مکے پہنچا. حضور کے نواسے کے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا، صدیق کے نواسے کے ساتھ شامیوں نے دھوکہ کیا. اور تو اور حضور علیہ السلام مکے میں, صدیق مکے میں, حضور مدینے میں, صدیق مدینے میں, حضور غار میں, صدیق غار میں, حضور قبا میں, صدیق قبا میں, حضور احد میں, صدیق احد میں, حضور بدر میں, صدیق بدر میں, حضور عشیرہ میں, صدیق عشیرہ میں, حضور خندق میں, صدیق خندق میں, حضور حنین میں, صدیق حنین میں, حضور طائف میں, صدیق طائف میں, حضور فتح مکہ میں, صدیق فتح مکہ میں, حضور حنین میں, صدیق حنین میں, حضور حدیبیہ میں, صدیق حدیبیہ میں. اور تو اور حضور نے وفات سے پہلے مسواک مانگی, صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسواک مانگی. حضور نے جب مسواک مانگی تو عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے, صدیق نے جب مسواک مانگی تو عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے. حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا, صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. یہ عشق ہے, کہو یہ کیا ہے؟ عشق یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, حضور نے فرمایا, اللہ وفات سے پہلے فرمایا, اللہم فی الرفیق الاعلی, صدیق نے بھی وفات کے وقت کہا اللہم فی الرفیق الاعلی. حضور کے آخری لفظ الصلاۃ الصلاۃ, صدیق کا بھی آخری لفظ الصلاۃ الصلاۃ. حضور وفات سے, حضور کو وفات سے پہلے دو دفعہ غشی آئی, صدیق کو بھی دو دفعہ غشی آئی. اور تو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام, جی حضور علیہ السلام کو وفات کے بعد جس حجرے میں حضور کی لاش رکھی گئی, اسی حجرے میں صدیق کی لاش رکھی گئی. جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا, اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی, وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. اور قیامت کے دن جس حجرے سے نبی اٹھے گا, اسی حجرے سے صدیق اٹھے گا. جس طرف نبی جائے گا, اسی طرف صدیق جائے گا. جس مقام محمود پہ نبی جائے گا, مقام محمود پہ صدیق جائے گا. اسی فلسفے کو اقبال نے کہا, صدیق یار و یاور محبوب کردگار, صدیق اس رسم محبت استوار, صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے, اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. یہ نبی کا عشق ہے. یہ کس کا عشق ہے؟ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بتاؤ یہ اتفاق ہے؟ نہیں, یہ اتفاق نہیں, یہ عشق و محبت کا وہ راز ہے جس کو عرش والے خدا کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. کوئی جان سکتا ہے؟ وہ بولو. یہ دو چٹوں کا جواب ہے, جواب سنے بغیر کوئی نہیں جائے. نہیں, کہ حضرت علی کو جنگ میں حضور نے جھنڈا کیوں دیا؟ پھر حضرت علی نے حضور کے حکم سے جھنڈا لیا. حضور نے فرمایا علی اس کے فاتح ہوں گے, اور اسی طرح ہوا. بالکل ٹھیک ہے, حضرت علی المرتضی فاتح خیبر ہے. حضرت علی المرتضی فاتح, ٹھیک ہے, حضرت علی المرتضی فاتح. تو ایک جنگ کے فاتح ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ پہلا خلیفہ ہے؟ یہ کس لغت میں لکھا ہے کہ پہلا خلیفہ بھی وہی ہو؟ اس طرح جنگ بدر میں جس نے پہلی مرتبہ نعرہ لگایا وہ کون تھا, اور جنگ احد میں حضرت حمزہ کو فتح ملی, حضرت حمزہ کی پیغمبر نے فضیلت بیان فرمائی, ابو دجانہ کی فضیلت بیان فرمائی, جنگ یمامہ میں حضرت خالد ابن ولید فاتح ہوئے. اس کا مطلب ہے جو اس طرح فاتح ہو جائے وہ پہلا خلیفہ ہوتا ہے. حضرت علی کی یہ جزوی فضیلت ہے, جزوی فضیلت سے خلافت نہیں ملتی. اور یہ ایک آدمی نے لکھا تقیہ. تقیہ کا کیا معنی؟ تقیہ کا معنی جھوٹ. تقیہ کا معنی اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, اوپر سے کچھ اندر سے. تقیہ کمانا جھوٹ ہے, یعنی اوپر اوپر سے آپ سلام علیکم کہیں. جس طرح خمینی نے لکھا کہ جو سنی کسی, جو شیعہ کسی سنی امام کے پیچھے نماز پڑھے تقیہ کے لیے, یعنی اس کو دھوکہ دینے کے لیے, اس کو پانچ گنا نماز کا زیادہ ثواب ملتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے ہمیں بچائے, اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے. اور یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, عجیب بات ہے. بلے دعا کے بغیر کوئی نہ جائے. آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ تعاون کریں گے, تعاون کریں گے. سپاہ صحابہ ایک مذہبی تنظیم ہے جس کے اندر ہر سنی جماعت کا آدمی شامل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس جماعت کے ساتھ ہیں, تعاون کریں گے. ہاتھ کھڑا کریں جو تعاون کریں. اور باقی یہ کتابیں اور یہ چارک باہر سے ہر آدمی لے کر جائے. ہم کچھ چندہ نہیں اکٹھا کر رہے, بلکہ گھر گھر میں, گلی گلی, کوچے کوچے میں صحابہ کا مشن پھیلا رہے ہیں. علماء دیوبند کے کارنامے وہ بھی چارک میں موجود ہیں. حضرت معاویہ والا چارک ہے, جنتری ہے, تاریخ آزادی پر کتاب ہے, تاریخ کالا پانی کی کتاب ہے. سارے دوست لے کر جائیں. واخر الدعوان الحمد للہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں. عجیب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہماری مشکلات آسان فرما, جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما, حضور کی محبت نصیب فرما, حضور کا عشق نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ, اے اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, گلی گلی کوچے کوچے میں صحابہ کا مشن جاری فرما، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد والے وسلم اجمعین. میں
سبحان اللہ. ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਓਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਓਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਇਕਾਰੀ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾ ਕਾਰੀ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਓਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਏ ਪੀਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਕਜਿਆ ਰੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਪੀਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਕਜਿਆ ਰੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਇਨਾ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਰਾਇ ਤਕਬੀਰ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਅਸਲਾ ਇਮਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨੀ ਓਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਗੁੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗੀਆਂ ਜਾ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਹੁਬਦਾਰ ਮੰਨਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਓ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਏ ਪੀਰ ਅਲੀ ਤੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤਕਬੀਰ پیر علی تے خیبر دے وچ پیر علی تے خیبر دے وچ نعرہ لایا تکبیر مشکل وچ ملنگ پکارے گھوڑا تے پنج پیر گھوڑے دے پوجاریاں نو بنیاں جا واریاں نو شاد حبدار منا
بلند آباد نال
شاد حبدار بننا توبا توبا او میری توبا توبا اصل ایمان کوئی نہیں اصل ایمان کوئی نہیں جیندا قرآن کوئی نہیں اصل ایمان کوئی نہیں اصل ایمان کوئی نہیں جیندا قرآن کوئی نہیں اون دین دار بننا توبا توبا او میری توبا توبا گڑے دے پجاریاں نو بنگیاں جا واریاں نو شاد حبدار منا تبا تبا او میری تبا تبا ایک گلاب نال پائے نبی دیویر اج ملنگ دے ہتھی پیری گل وچ ہے زنجیر گھوڑے دے پجاریاں لو بنگیاں جا واریاں لو شاد حبدار منا تبا تبا او میری تبا تبا اصل ایمان کوئی نہیں اصل ایمان کوئی نہیں جیندا قرآن کوئی نہیں اصل ایمان کوئی نہیں جیندا قرآن کوئی نہیں اون دین دار بننا توبہ توبہ اے چھتری والے دا کر لکھیا چھتری جس دے پیو طاہر نقد جواب لکھیا پٹ تے بھاویں رو گڑے دے پجاریاں لو بنگیاں جواریاں لو شاد حبدار بننا توبہ توبہ او میری توبہ توبہ اصل ایمان کوئی نہیں اصل ایمان کوئی نہیں جیندا قرآن کوئی نہیں اون دین دار مننا توبہ توبہ
تیرا قربان شم نبی تاکہ نہ خوشم نبی